بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا صلوات آج کی مجلس ہمارے نو مجالس کے سلسلے کی آٹھویں مجلس ہے. سلسلے کا عنوان ہماری دینی ذمہ داری آر ریلیجیس ریسپانسبلٹی, اور جس آیت کا میں نے انتخاب کیا وہ سورہ بقرہ کی 143 آیت, جہاں پر اللہ ہم کو لوگوں پر گواہ بنانا چاہ رہا ہے. خلاصہ بالکل مختصر سا گزشتہ مجالس کا, بات ہو رہی ہے کہ ہم لوگوں پر گواہ بنیں گے اس لیے کہ ہم آخری نبی کی امت ہیں, اور جیسا اور آیتوں میں ہم کو ملتا ہے کہ رسول گزشتہ کے جتنے رسول اور نبی ہیں وہ شہید ہوں گے اپنی اپنی امت پر اور رسول ان پر شہید ہوں گے. اب جب رسول آخری پیغمبر بن کر آتے ہیں, خاتم الانبیاء والمرسلین بن کر آتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے بعد کے لوگ جو آئیں گے ان پر گواہی دینے کے لیے کوئی نبی یا رسول نہیں رہے گا. تو کسی نہ کسی کو اللہ کی حجت اور سنت الہی میں, اللہ کی سنت میں کوئی تبدیل نہیں ہے. اب جب یہ ایسا ہو گیا تو کسی نہ کسی کو بنانا تھا, امت رسول کو قابل بنایا گیا, پوٹینشیل دیا گیا, اس حد تک کہ ان پر رحمت تمام ہوئی کہ وہ اس قابل بن گئے کہ جو گزشتہ زمانے کے انبیاء و مرسلین گواہی کے قابل تھے. بڑا اعزاز مل گیا امت مرحومہ کو پوٹینشیلی. اب وہ اس پوٹینشیل کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کریں گے یا نہیں کریں گے, وہ یہ پوری گفتگو اسی کے ذیل میں ہو رہی تھی. بات یہ کہہ کر آگے بڑھی تھی کہ کیونکہ رسول رحمت کے رسول ہیں, وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, اور خلقت کا سبب رحمت ہے اور کوئی چیز نہیں ہو سکتا, اس لیے رسول رحمت پھیلانے آئے اور ایسا پھیلائے کہ تمام امتوں کو وہ رحمت مل سکتی ہے آج کے دن بھی اور تا قیامت, ورنہ معنی صحیح نہیں ہوں گے. رحمت کہاں ہے؟ جو اس تعلیم سے مستفیض ہونے استفادہ کرنے کو تیار ہے اس کے لیے وہ رحمت باقی ہے, رہے گی تا قیامت. اب جب ہم کو گواہ بننا ہے اور رسول ہم پر گواہ ہیں, جیسے کہ آیت نے کہا وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا, اور رسول تم پر شہید رہیں گے, تو شہادت ہوگی کہ تم لوگوں پر رحمت پھیلا کر شہید بنو, گواہ بنو, وٹنس بنو کہ دیکھو جب ہم اللہ کی رحمت کو جو رسول نے پھیلایا تھا اس رحمت کو ہم لے کر بعد از رسول پھیلاتے گئے تو تم کیوں نہیں ویسا کر سکے. تو پوری بات ہی یہی ہے, رحمت پھیلانے کا نام اسلام ہے. اسلام اور کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی, اللہ کا دین ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام, کوئی دین سوائے اسلام کے اللہ کے یہاں نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اور کوئی ہوتا تو اس میں رحمت کامل نہ ہوتی. اس دین میں اللہ نے رحمت کو کامل کر دیا, وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کر کے آخری فرد تک رحمت اللہ کی پہنچ سکتی ہے تا قیامت. تو یہ بنیاد پر اس بات کو آگے بڑھایا گیا. آگے کی مجالس میں میں نے بتایا کہ رحمت کا جب احساس ہوتا ہے انسان کو اور وہ رحمت کو سمجھنے لگتا ہے اپنے اطراف اور اپنے اندر میں, تو اس رحمت کو جب کنٹینیولی سمجھنے لگتا ہے تو وہ شک کے دائرے سے نکل کر یقین کے دائرے میں آ جاتی ہے, اور جب یقین ہو جاتا ہے اللہ پر اس کو ایمان کہتے ہیں. تو رحمت سے انسان رحمت کو سمجھنے کے بعد ایمان لایا. ذاتی یہ ہماری سب سے بڑی کامیابی یہی ہوگی کہ ہم خود فی نفس سے ہی اللہ کی رحمتوں کا احساس شدت سے کریں, تاکہ وہ شدت احساس رحمت آئے الہی وہ ہم کو اللہ کے سامنے سجدہ ریز کر دے, ایمان کے درجے پر لا دے. ایمان جب بڑھتا جاتا ہے اور رحمتوں کا احساس بڑھتا جاتا ہے تو وہ میں نے کہا کہ وہ ایمان جا کر حب میں تبدیل ہو جاتا ہے. الذین آمنوا اشد حبا للہ, وہ جو ایمان والے ہیں وہ شدید, بہت زیادہ شدید, سپرلیٹو یوز ہوا ہے اشد, بہت زیادہ شدید محبت رکھتے ہیں, انٹینس محبت رکھتے ہیں اللہ سے. تو جب انٹینس محبت رکھتے ہیں تو اب جو ہے فریضہ اللہ سمجھاتا ہے, قل اے رسول کہہ دو ان سے, ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی, اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اتباع کرو رسول کی, اور اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ جو کیے تھے وہ بخش دے گا, اور اللہ اپنے بندوں پر رؤوف الرحیم ہے. تو یہ پورا ایک طریقے کا کمپریہنسو پروسیس بن گیا کہ جہاں پر انسان اپنے آپ کو آمادہ کرتا ہے, اس کی بات کی گفتگو میں نے جو کل تک ختم کی کہ جب عمل کی بات آ جاتی ہے تو انسان آہستہ آہستہ اس بات پر آ جاتا ہے کہ یہ عمل کا تقاضا مجھ سے ہے, بغیر عمل کے ایمان مانا نہیں دیتا. قرآن کی کتنی آیت ہیں کہ جہاں پر آمنو و عمل الصالحات کہا جا رہا ہے, ایمان لے آؤ اور اچھے اعمال انجام دو. الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ, جو ایمان لے آتے ہیں اور اچھے اعمال انجام دیتے ہیں وہ دنیا کی سب سے اچھی خلقت ہے. تو عمل کی بات آ جاتی ہے, عمل کی جب بات آتی ہے تو اللہ انسان کے عمل کو کہاں پر لے جاتا ہے. کل کی گفتگو میں نے اس زائل میں کی تھی کہ انسان کو یہ کہا جا رہا ہے وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى, اے انسان تیرے لیے کچھ نہیں ہے مگر یہ کہ جو تو کوشش کے ذریعے سے حاصل کرتا ہے. انسان کی کوشش کو بلندی بخشی جا رہی ہے, انسان کے ایمان کو بخشی گئی, عمل کو بخشی گئی, کوشش کو بخشی جا رہی ہے. ایمان بھی ایک کوشش کا نام تھا, عمل بھی ایک کوشش کا نام تھا, اور اب ہر وہ چیز جو انسان کو ڈائریکٹلی امپیکٹ کرے گی اس کی کوششوں کا نتیجہ ہوگا. یہ بھی وارن کیا جا رہا ہے کہ تمہاری کوششیں مختلف ڈائریکشنز کی طرف ہوں گی, کوئی ایک ڈائریکشن نہیں رہے گا جب تک کہ تم ڈائریکشن کو اللہ کا ڈائریکشن نہ کر لو, جب تک کہ تم صراط مستقیم کو نہ پالو. تو صراط مستقیم پہلی دعا بنتی ہے قرآن کی انسان کے لیے, جو اللہ کو مان لیتا ہے تو اہدنا صراط المستقیم کی بات ہوتی ہے, اور وہ بات ایک راستہ بناتی ہے, سیدھا راستہ. دین کوئی ایونٹ کا نام نہیں ہے, ایک راستے کا نام ہے, ایک پوائنٹ سے دوسری پوائنٹ تک جانا, اور اس میں کوئی شارٹ کٹ نام کی چیز بھی ہم کو نہیں ملتی. شارٹ کٹ دین میں نہیں ہے, دین خود سب سے زیادہ آسان, میں گریز کر رہا ہوں آج کی گفتگو کی طرف, سب سے زیادہ آسان اور پرمیسیو, اجازت دینے والا, کھل کر بیان کرنے والا, کوئی راستے کو محدود نہیں کرنے والا دین ہوگا. کیوں اللہ اپنی رحمت کو محدود کر لے ان چیزوں سے روک کر کہ جس کے روکنے سے انسان کو فائدہ نہیں ہے. رحمت کو محدود کرنے کی بات ہو گئی نا, اور اللہ رحمت کیوں محدود کرے گا؟ میں اگر کوئی اچھا کرنا چاہ رہا ہوں کسی کے لیے تو میری تنگی دامن تقاضا کرتی ہے کہ میں جتنا کرنا چاہوں نہ کر سکوں، میری استطاعت مجھے روک دیتی ہے، میں چاہتا بھی ہوں تو میں نہیں کر پاتا ہوں. اللہ کو کون سی چیز روکتی ہے کہ رحمت کو محدود کر دے، یہ چیز تمہارے لیے حرام. مالک کیوں حرام؟ نہیں معلوم، نہیں معلوم. تم کو کیا کرنا ہے؟ میں نے کہہ دیا تو کر دو. اللہ نے یقیناً اتباع کی بات کی ہے، لیکن اس کے ساتھ کی ہے کہ جو کچھ کہہ رہا ہوں تمہارے نقصان کے لیے روک رہا ہوں، اور جس چیز کا حکم دے رہا ہوں تمہارے فائدے کے لیے دے رہا ہوں. اگر تم اس فائدے کو نہ سمجھ سکو تو میری بات نہیں مانو گے، اور اس نقصان کو نہ سمجھ سکو تو میری بات نہیں مانو گے. تو تم اپنے سے یہ طے کر لو کہ میرے حکم میں نجات ہے جہاں پر کرنا ہے، اور جس چیز سے بچنے کا حکم دیا ہوں اس سے بچنا تمہارے لیے، تمہاری نجات کے لیے ضروری ہے. صلوات بھیجے پر محمد والے محمد. یہ وہ روش ہے جو دین بنا کر ہم کو دیتا ہے. اور میں نے کل اشارتاً کہا تھا کہ اللہ گناہوں کو بھی پورے بخشنے کو تیار ہے اگر اس کی طرف ہو جائیں. اور میں نے یہ بھی آیت پڑھی تھی کہ تم جہاں تک ممکن ہو اتقوا اللہ ما استطعتم، جتنا بھی ممکن ہو اللہ کی اطاعت کرو، سٹارٹ لے لو، تقوی اختیار کرو. ایک دم تم تیزی سے دوڑ نہیں سکتے نا، تو آہستہ آہستہ چلو. اٹھ تو کھڑے ہو، خومو کھڑے تو ہو جاؤ. جتنا تقوی اللہ کا اختیار کر سکتے ہو، تقوی سے مراد میں نے پرواہ کہی تھی، تم اللہ کی جتنی پرواہ کر سکتے ہو کر لو. میں نے کہا تھا کل کہ کوئی باپ ماں نہیں کہتے تم ہماری جتنی پرواہ کر سکتے ہو کر لو. یہ اللہ کی رحمت ہے، جس نے ماں باپ کو رحمت بنایا نا اس کی رحمت کی حالت دیکھیے. سب کچھ دیتا ہے اور کہتا ہے میرا اتنا خیال کر لو میری، اور اس میں خواہش کیا ہے؟ اس کی تو کچھ نہیں ہے، اس کو تو کچھ فائدہ نہیں ہوتا ہے. خلقت ہوئی ہے ہمارے فائدے کے لیے، ہم کو احساس رحمت ہونے کے لیے، ہم کو احساس رحمت. اگر ہم غور کر دیکھیں، اربوں نعمتیں ہیں. قرآن کی آیت ہے، اگر تم اللہ کی نعمتوں کا حساب کرنا چاہو تو تم اس کا حساب نہیں کر سکتے، پاسبل ہی نہیں ہے. ہر سیکنڈ میں انفینٹ رحمتیں آ رہی ہیں جو ہم محسوس کر رہے ہیں کہ ہم موجود ہیں. ہماری کانشیسنس، ہمارے ہوش، ہمارے ہر حرکت میں اللہ کی اربوں اربوں ٹریلینوں رحمتیں موجود ہیں. احساس کرنے والا سجدے سے سر نہ اٹھا پائے گا کہ اگر اللہ کا حکم اٹھانا نہ ہو. اللہ نے ہم کو دنیا میں لذتیں بھی دی ہیں، اگر اس کو عبادت کے لیے ہی فقط اگر خلق کرنا تھا بمانے محدود، تو فقط عبادتوں کے لیے جو ہم عبادت سمجھتے ہیں، نماز، روزہ، حج، اسی کے لیے رکھتا. لذتیں جو انسانی زندگی میں ہیں وہ اس میں شامل حال نہیں ہوتی. کھانے میں لذت رکھا، سونے میں لذت رکھا، آدمی تھک جاتا ہے، تھکن سے اس کی حالت بری ہوتی ہے تو ہوتا کیا ہے؟ نیند آنے لگتی ہے. سو جاتا ہے تو طاقت پھر دوبارہ واپس آ جاتی ہے. رحمت ہوگی، کھانے میں رحمت، پینے میں رحمت، مختلف قسم کے مزے انسان چکھ سکتا ہے. دیکھنے میں رحمت، یہ مختلف رنگ جو دیکھتا ہے، ہر رنگ الگ قسم کا رنگ، اربوں رنگ ایک سے ایک قریب اس کو دکھائی دیتے ہیں. خوشبو، خوشبوئیں، اور ہزاروں نعمتیں آگے آپ بڑھاتے جائیے گا. تو رحمت یہ سب دینے کے ساتھ عبادت کا تقاضا کر رہی ہے. یہ تو بیس بنایا ہے، ماں کے پیٹ سے غذا دیتا رہا، نکلنے کے بعد بہترین غذا دیا، تربیت دیا، بڑا کیا، قابل بنایا، زبان دی، پڑھنا لکھنا سکھوایا، سب کرتے کرتے یہاں تک لایا. تقاضا یہ ہے، یہ سب کرتے کرتے دنیا کو رحم سے بھر دو. دنیا کو رحم سے بھر دو. تم امت رحمت للعالمین ہے اور وہ تمام لوگوں کے لیے آیا ہے. وما ارسلناک الا کافتن للناس, قرآن کی آیت, اے رسول ہم نے تمہیں نہیں بھیجا مگر تمام انسانوں کے لیے. تو رحمت رسول تمام انسانوں تک پہنچانے کا ذمہ کس کا بنا؟ ہمارا آپ کا ہی تو بنا نا, ورنہ کیسے ہوگا؟ اگر ہمارا ذمہ نہ ہو تو پھر کس کا ذمہ ہے؟ رسول نے پوری جان لگا ڈالی, پوری جان لگا ڈالی کہ یہ پیام لوگوں تک پہنچ جائے اور وہ لوگ اس پیام کو قبول کر لیں. لَعَلَّكَ بَاقِعٌ نَفْسَكَ اللہ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ, اے رسول تم ہمیں اپنے آپ کو مارے ڈال رہے ہو کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں. رسول رحمت سمجھ رہے ہیں کیونکہ رسول کو بھی قرآن کہتا ہے آمن الرسول, رسول ایمان لے آئے اور ہم بھی اسی رسول کے طریقے پر ایمان لے آئیں گے. رسول کو پوری مثال بنا کر بھیجا گیا ہے, ایمان لانے سے لے کر رحمت کے پھیلانے تک رسول ہمارے لیے حجت ہیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, بار بار تکرار کر رہا ہوں اس آیت کی. آمن الرسول, رسول ایمان لائے ہم بھی ایمان لائے, رسول اپنے اللہ پر ایمان لائے اور اپنے رسول اللہ کے طرف سے ہونے پر ایمان لائے, ہم بھی اللہ پر ایمان لائے رسول کے رسول ہونے پر ایمان لائے. سفر آگے بڑھتا گیا, سفر آگے بڑھتا گیا, اب رسول کی بات ماننے کی بات آ گئی جہاں سے جھگڑا شروع ہو گیا. ہم مانیں گے تو نہیں, تمہیں رسول پیغمبر مان لیں گے اللہ کا مگر تمہاری بات نہیں مانیں گے. فلا وربک لا یؤمنو حتا یحکموک فیما شجر بینہم ولا یجدو فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلمو تسلیما. آیت آ رہی ہے, اے رسول تیرے رب کی قسم, فلا وربک لا یؤمنون, یہ ایمان نہیں لائیں گے حتی یحکموک فیما شجر بینہم, جب تک کہ تم کو حاکم نہ بنا لے, قاضی نہ بنا لے ان اختلافات میں جو ان کے درمیان ہوا کرتے ہیں. بنا لے تم کو حاکم ہر وہ چیز جو ان کے درمیان, فیما شجر بینہم جو اختلاف مشاجرہ ہوتا ہے لوگوں میں وہ تم کو مانے. مومنین میں ہو رہا ہے, رسول کی بات مانی اور اس کے بعد کیا؟ اور اس کے بعد لا یجدو فی انفسہم حرجن, اور جب تم فیصلہ دے دو تو ان کے دلوں میں کوئی حرج نہ ہو, کوئی بری فیلنگ نہ ہو, یا بالکل قبول, آمنا وصدقنا کہہ کر قبول, ویسلمو تسلیما اور پوری طریقے سے تسلیم ہو جائیں تمہاری قضاوت کے. یہ وہ آیتیں ہیں جو رسول کو امامت کے دائرے میں پیش کر رہی ہیں. چونکہ رسول کا کام فقط پیام پہنچانا ہے, پیام پہنچانا ہے. قرآن کہہ رہا ہے تم ان پر سیطرہ, طاقت رکھنے والے, کنٹرول رکھنے والے نہیں ہو, تم ان پر مسیطر نہیں ہو, حاوی نہیں ہو. رسول کے نام پر, رسول کے ہونے پر, رسول فقط ما علینا الا البلاغ ہوتا ہے, میرے پر کچھ نہیں ہے سوائے اس کے میں تبلیغ کر دوں. بلاغ کا مطلب تبلیغ, سوائے اس کے کہ میں تبلیغ کر دوں. رسول پر کوئی اور ذمہ داری نہیں ہے, لیکن جب عوام قبول کر لیتی ہے, رسالت کو مان لیتی ہے, رحمت کو سمجھ لیتی ہے, اب اس رحمت کو پھیلانے کی بات رسول کرتا ہے تو رسول کی بات اجتماع میں جاری ہونی شروع ہو جاتی ہے لوگوں کے قبول کرنے سے. اور اگر لوگ قبول نہ کریں تو یہ ایمان کے ناقص ہونے کی دلیل ہے. آیت صاحب کہہ رہی ہے کہ اب یہ رسول کو تم امام بھی مان لینا, کیوں؟ کہ اگر نہیں مانو گے تو یہ سلسلہ اجتماع میں نہیں جائے گا، لوگوں میں نہیں جائے گا. کہا جا رہا ہے لوگوں سے کہ تمام کے تمام اللہ کی بات کو مان لو. اور اللہ کی بات کہاں سے ملتی ہے؟ رسول سے، یا قرآن کی وحی کے ذریعے سے، یا رسول کے حکم کے ذریعے سے. صلوات بھیجے پر محمد و آل محمد. تو رسول یہاں پر امامت والی کیفیت لا رہے ہیں، بعد اس کے کہ رسول کی رحلت ہو گئی، اب جو قوم امامت کو نہ سمجھ سکے وہ قوم آگے بڑھنے والی نہیں ہے. کیونکہ کون ہوگا کہ جو رسول کی جگہ لے کر رسول کی بات رسول کے طریقے پر پوری پیورٹی کے ساتھ بیان کرے گا، پیورٹی کے ساتھ، پورے اخلاص کے ساتھ. الا للہ دین الخالص، اللہ کے لیے پیور دین ہوتا ہے، دین میں ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے. اور شیطان کا سب سے بڑا حربہ یہ ہوتا ہے کہ وہ حق اور باطل کو ملا دیتا ہے، حق سے باطل کو ملا دیتا ہے. قرآن روکتا ہے ولا تلبس الحق بالباطل، تم باطل اور حق کو مت ملاؤ. کیونکہ باطل اور حق جدا جدا رہتے ہیں تو لوگ سمجھ جاتے ہیں، اور حق اور باطل کو جب ملا دیا جاتا ہے تو گمراہی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. تو یہ حق کو حق، باطل کو باطل رکھنے کا کام کس کا ہے؟ امت کا ہے. تو امت میں ایک امامت کا تصور آیا کہ جو خصوصی ہے، اور ایک امامت کا تصور آیا جو عمومی ہے. خصوصی جو تصور ہے وہ تو ہم کو مل جاتا ہے، اہل سنت میں بھی روایتیں ہیں، ہمارے یہاں بھی بہت ملتی ہیں روایتیں، بلکہ تواتر ہے کہ میرے بعد 12 جانشین ہوں گے. وہ 12 جانشین اہل سنت کے پاس بھی مل جاتے ہیں. اب کون ہوں گے؟ ان کے پاس پرابلم ہے، وہ طے نہیں کر پاتے ہیں. کئی لوگوں نے کوشش کی، وہ کامل کوشش نہیں ہو سکی کیونکہ اندازے پہ کام ہو رہا تھا. ہمارے پاس بالکل کلیئر تھا شروع سے، جبکہ آئمہ ابھی پورے 12 دنیا میں آئے بھی نہیں تھے. آئمہ کے بارے میں 12 ہونے کی حدیث اہل سنت کے پاس بھی اور اہل تشیع کے پاس، دونوں کے پاس موجود تھی اور موجود ہے. کل کی بات تھی، آج کی بات نہیں ہے. نہیں ہے، تب بھی تھی، آج بھی ایکسٹنٹ کتابوں میں موجود ہے، قدیم کتابوں میں، 1000 سال سے زیادہ پرانے کتابوں میں. تو اب جب یہ چیز آ گئی تو یہ خصوصی امامت ہو گئی کہ جو سٹینڈرڈ سیٹ کرے گی. کیونکہ رسول نے جو بیان کیا تھا اور جو 23 سال کا پیریڈ تھا وہ پوری طریقے سے روشن نہیں کیا تھا باریکیوں کو ریلیجن کے، اور رسول کو اتنی فرصت بھی نہیں تھی کہ سب کو بیان کر سکے. جو بیان کر سکے تھے وہ مولا متقیان کو کیا تھا. صلوات بھیجے بار محمد والے محمد. مولا متقیان سے کہا تھا، اور مولا ایک ایسا سٹینڈرڈ بن گئے کہ دوران خلافت خلفاء ثلاث، تین خلفاء حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان، علی کے بغیر خلافت آگے نہیں بڑھ سکتی تھی. نہج البلاغہ میں ہے کہ خلافت کے لیے میں چکی کے ہینڈل جیسا تھا، جیسے چکی چل نہیں سکتی بغیر ہینڈل کے، بغیر علی کی رائے اور مشورت کے. اور اتنا واضح ہے لولا کا کی جو ہم بات سنتے ہیں، لولا علی لہلک عمر، یہ اسی بنیاد کے اوپر ہے کہ اساس تھے. جس طریقے سے شہد کے پٹے میں مادر ہوتی ہے، کوئین بھی ہوتی ہے، وہ اگر چھوڑ دیتی ہے، ہٹ جاتی ہے، تو شہد کا پٹا خالی ہو جاتا ہے. علی نے اپنے آپ کو اس سے تشبیہ دی ہے، نہج البلاغہ میں موجود ہے. اتنا کریٹیکل تھا، کیونکہ باریکیوں کی جب بات آتی تھی، اور اگر باریکی اگر دین میں نہ ہو تو پھر کس بات میں ہوگی؟ اللہ کا حکم ہے اور کائنات میں ہر چیز میں باریکی، فزیکل ورلڈ میں، فزیکل ورلڈ میں ہر چیز میں باریکی، ایک ایک ایٹم میں باریکی، ایک ایک مولیکیول میں باریکی، ایک ایک حرکت میں باریکی، پوری کائنات میں ذرا उतार चढ़ाव नहीं, वहां पर जैसे होना है वैसे ही है। आज तक हम खुलासतन समझ पाए हैं, गहराई में अभी तक नहीं पहुंचे हैं, और ना पहुंचने के इम्कानात हैं, और ना पहुंचने के इम्कानात हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है। इबादत के लिए जितना इल्म चाहिए था, रहमत के दर्क करने के लिए, समझने के लिए जितनी अक्ल चाहिए थी, उससे ज्यादा अल्लाह ने दे दी हुज्जत के लिए। बहुत ही कम पड़े हुए लोग साइंटिस्टों से ज्यादा अल्लाह की रहमत को दर्क कर सकते हैं, और साइंटिस्ट इसलिए दर्क नहीं करते कि वो अपनी साइंस पर गुरूर करते हैं। किस तरीके से जो जानते हैं और जो नहीं जानते हैं उसका प्रोपोर्शनेट अगर हम क्लियर कर कर पेश करें, किसी भी इंसान को अल्लाह के इल्म के मुकाबिल में इन्फिनिटली जीरो इल्म है। अल्लाह के सामने वो एक मॉलिक्यूल को, एक एटम को ले जाके रखकर नहीं बोल सकता है कि मैं इसके बारे में सब कुछ जान लिया हूं। क्वांटम थियरी में हम उसको काम में तो लाते हैं, आज तक हमारे यहां कोई साबित शुदा मॉडल नहीं है जिसमें क्लियर कट पिक्चर, बारीकी में एटम के बारे में, हम एटम को तोड़ फोड़ जोड़ सब कर चुके, लेकिन सब देखने के बाद भी हमको अंदाजा नहीं हो पा रहा है कि यह हकीकत क्या है। क्वांटम थियरी अभी भी तहकीक के दायरे में ही है, और होते होते जब स्ट्रिंग थियरी की तरफ बात जाती है जो आज के जमाने में है, उसमें भी कम से कम 5 इंटरप्रिटेशन आपको मिलते हैं, और उन 5 में भी आपस में, और दुनिया के टॉप मोस्ट माइंड इस पे लगे हुए हैं तहकीक करने में, जबरदस्त थियोरेटिकल फिजिसिस्ट लगे हुए हैं जिनकी फिजिक्स और मैथ मजबूत है, लेकिन जब एक एक मॉडल पेश करता है तो एक दूसरे को बुरा भला कहते हैं कि एक स्ट्रिंग थियोरी अगर यह पेश करता है तो दूसरी तीसरी चौथी पांचवीं हर के बीच में गाली गलौज की हद तक गुफ्तगु होती है कि तुमको क्या हो गया, इसको ऐसे क्यों समझ रहे हो, वो कहता तुम वैसे क्यों समझ रहे हो। आज तक मबहूत है कि ये मैटर होता क्या है जो सब सामने मौजूद है। तो अब अगर कोई रहमत के जाविये से देखे तो खुद ब खुद झुक जाएगा, अब कोई अगर रहमत के जाविये से नहीं देखे तो इत्तेफाकात का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन यह कहेगा कि इत्तेफाकात ऐसे हो कि मुझे एकदम मौत ना आ जाए, मेरी जिंदगी ऐसे इत्तेफाकात से जुड़ी हुई रहे कि मेरी उम्र लंबी हो, 80-90-100 का होकर मरूं। क्यों नहीं इत्तेफाकात ऐसे ही चले, यह आरजू किस बात की, इत्तेफाक से आ गए इत्तेफाक से चले जाओगे, नहीं नहीं, इत्तेफाक हो गया है तो इत्तेफाक खराब नहीं होना चाहिए। और जो लोग हाकिम बन जाते हैं इस तसव्वुर के साथ, वो किसी को मारने से चूकते नहीं, अपनी जिंदगी के लिए, अपनी पॉलिटिकल बका के लिए जितना चाहे कत्ल करते हैं, चाहे वो किसी पर एटम बम डालना क्यों ना हो, या किसी पर ये 2,000 पाउंड के बम डालना क्यों ना हो। तो अब आप अंदाजा लगाइए ऑपोजिशन कौन है आपका ऑपोजिशन कौन है जो रहमत से टकरा रहा है, रहमत का इकरार नहीं कर रहा है, और आप रहमतुल्लिल आलमीन की कौम है। बदबख्ती है उस कौम के लिए कि वो उस कौम के सामने झुक रही है कि जिसके पास रहमत नहीं है, उनसे रहमत तवक्को कर रही है, अल्लाह से रहमत का तसव्वुर नहीं है। क्यों? कि अल्लाह की रहमत समझ नहीं पाए हैं। हमारी दुनिया के तरफ जो नजर है वो इतनी शदीद हो गई है कि अब हम दुनिया को बड़ा और अल्लाह को छोटा समझने लगे हैं। वला तमुद्दन्ना ऐनैका इला मा मत्ताना बिही अज़वाजम मिनहुम ज़हरतल हयातिद दुनिया। ऐ रसूल, अपनी आंखों को मत गाड़ दो उन लज्जतों की तरफ जो हमने कुछ ग्रोहों को एंजॉय करने के लिए दे दिया है, कि जिसके जरिए से हम उनको आजमा रहे हैं, और जो अल्लाह के पास है वो बहुत ज्यादा अच्छा है और बहुत ज्यादा बाकी रहने वाला है। कुरान की आयत, दुनिया में दूसरों के पास बहुत देख रहे हैं, आजकल के जमाने में तो दिन रात चल रहा था ना ये शादी के सिलसिले में जो हो रही है, امبانی کے بیٹے کی, تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ ان کی آنکھیں گڑی ہوئی ہیں, چاہے وہ مومن ہو یا غیر مومن. کیا ہے کیا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے اگر وہ تم کو چمک نظر آ رہی ہے اور اللہ کا رزق جو تم کو مل رہا ہے وہ پوری چمک کے سامنے چھوٹا ہو گیا ہے, تو گئے تم. تمہاری سانس رزق ہے, تمہاری سانس رزق ہے. پانچ منٹ تک کے آکسیجن نہ ملے تو مر جاؤ گے. وہ بڑا نہیں ہے کیا؟ وہ چمک بڑی ہے جو دیکھ رہے ہیں. دو دو کروڑ کی گھڑیاں بانٹ رہا ہے, ارے جسے مل رہا ہوں ہے دو کروڑ کی گھڑی, وہ سانس سے بڑھ کر ہے. تمہاری سانس لے کے تم کو سو کروڑ کی گھڑی دے دے کوئی, کہیں گے نہیں نہیں. بولے نہیں آدھے گھنٹے کے لیے, بولے پانچ منٹ کے لیے بھی نہیں بلکہ ایک منٹ کے لیے بھی نہیں. کیا معلوم ایک منٹ کے لیے آکسیجن لے لو تو میں چلا جاؤں, سو کروڑ نہیں ہزار کروڑ نہیں. ارے پھر اپنے کے آتے کیوں نہیں ہو جو ہر چیز ملتی جا رہی ہے, ہر سیکنڈ مل رہی ہے؟ وہ رحمت رحمت نہیں ہے کیونکہ مل رہی ہے. جو مل گیا وہ چھوٹا ہو جائے, جو نہیں ملا وہ بڑا ہو جائے, اور جو اللہ شہرک سے زیادہ قریب ہے وہ کتنا نہیں چھوٹا ہو جاتا ہوگا. اس لیے کہہ رہا ہے کہ میں تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہوں. ہوا معکم اینما کنتم, اور ایک آیت قرآن کی, وہ تو تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی رہو. اب جتنا قریب ہوا اتنا چھوٹا ہوتا گیا, گھر کی مرغی دال برابر بن گیا. اور ہو گئی کیا قوم کی حالت جب اچھائی کو نہیں سمجھ سکے, جو رحمان اور رحیم نہیں سمجھ سکے, اس کی رحمانیت اور رحیمیت کو نہیں سمجھ سکے, تو مردہ لاشوں کی طریقے سے حرکت کر رہے ہیں. مانتے تو سب ہیں لیکن کرتے کچھ بھی نہیں ہیں. مانتے تو سب کچھ ہیں لیکن کرتے کچھ بھی نہیں ہیں. یہ عجیب قسم کے ماننے والے دنیا میں نظر آتے ہیں. جیسے بات پیورٹی کی آئی, نہ علی کو ساتھی ملے نہ حسن کو ساتھی ملے. ابتدائے دور رسول کے بعد, رسول کی رحلت کے بعد کا ابتدائی دور, علی کو کتنے ساتھی مل گئے, حسن کو کتنے مل گئے, حسین کو کتنے مل گئے, کیوں نہیں ملے؟ مومنین تھے, صحابہ تھے, اس کے بعد تابعین جڑ گئے تھے. یہ صحابہ اور تابعین کو سب سے اونچا جنریشن مانا جاتا ہے کیونکہ رسول سے لیا تھا, اور رسول سے جو ڈائریکٹلی لیے تھے ان سے لیا تھا. جب یہ سب کچھ ہوا تھا تو پھر آئمہ کا ساتھ دینے والے قلیل کیوں ہو گئے؟ یہ انسان کے لیے ایک عجیب مخمصہ ہے, یہ انسان کے لیے عجیب پرابلم ہے کہ جو سب سے پیور چیز دیتا ہے اس سے وہ سب سے زیادہ دور ہوتا ہے, لپ سروس کرتا ہے. مگر تو اللہ کے ساتھ لپ سروس ہوئی اس دور میں, رسول کے ساتھ لپ سروس ہوئی زبانی جمع خرچ, اور اہل بیت کے ساتھ بھی زبانی جمع خرچ جم کے ہوئی, جس پہ فرزدق نے کہا تھا کہ ان کی تلواریں ہیں امام آپ کے خلاف ہیں لیکن ان کے دل آپ کے ساتھ ہیں. کیا اچھا سودا ہے, کیونکہ پتا ہے کہ یہ رحمت والا ہم پر تلوار نہیں اٹھائے گا, کیونکہ پتا ہے کہ یہ رحمت والا ہم پر تلوار نہیں اٹھائے گا تو اس کے خلاف تلوار اٹھا دو. علی کو ضربت کیوں لگی؟ حسین حسن کو زہر کیوں پلایا گیا؟ گھر میں پلایا گیا نا, اور حسین کے ساتھ جو ہوا سو ہوا. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ میں آپ لوگ کو اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ اگر ہماری توجہ اللہ سے ہٹی اور دنیا کے چیزوں کو دیکھ کر اللہ کو بھی اسی شدت سے دیکھیں گے, یہ پاسبل نہیں ہے. ہم کو اللہ کا دیا ہوا رزق پوری کائنات سے زیادہ بڑا دکھنا چاہیے, اور ہے, کیونکہ ہے چھوٹا کر دیا ہم نے, نہیں دکھ سکتا, بڑا کرنا پڑے گا اس کو اپنے وجود کو. اچھا پھر آپ کے پاس اللہ کی دی ہوئی روح ہے, آپ کے پاس اللہ کی دی ہوئی روح ہے کہ یہ پوری کائنات کو بھی ملا لیں تو اس روح کی برابری, بلکہ وہ کائنات بنی ہے اس روح کو موقع دینے کے لیے, مادی کائنات بنی ہے اس روح کو موقع دینے کے لیے, وہ کچھ کر کے دکھائے اللہ کے لیے. آپ اور ہم وہ ہیں اس قسم کی روح کو رکھ کر بیٹھے ہیں، لیکن مادہ اگر ہم کو اپنے جو ضروری مادے ہیں، ہوا، غذا، سب سے صحت، یہ سب سے زیادہ دکھ رہا ہے، تو روح تو اور بھی مشکل ہے. روح کہاں ہے؟ بے روح، اے رسول تم مردوں کو یہ پیام نہیں سنا سکتے. قبرستان میں جا کر رسول وہی نہیں سنا رہے تھے، مکے میں سنا رہے تھے یا مدینے میں سنا رہے تھے؟ اللہ تو یہ کیوں کہہ رہا ہے قرآن میں کہ اے رسول تم مردوں کو گائیڈ نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہہ رہا ہے کہ ہم مردے ہو چکے تھے، ہم کو اپنی روح کی بلندی کا احساس نہیں تھا. روح کی بلندی کا احساس ہو جائے اور روح یہ بدن سے جدا دکھنے لگے کہ جیسا کہ جدا تھی اور جدا ہوگی. یوں مرے کہ روح بدن سے جدا ہوئی. کل میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا مثالوں کو کہ روح اپنی جگہ لطافت رکھتی ہے، بدن کے بغیر دیکھ سکتی ہے، بدن کے بغیر سن سکتی ہے، بدن کے بغیر دیکھ سکتی ہے، بدن کے بغیر سن سکتی ہے. اور کیونکہ اللہ بدن بغیر بصیر بھی ہے، سمیع بھی ہے، تو اس کی بنائی ہوئی روح بھی بغیر اس کے سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے. جس کے پاس دینے کو نہ ہو وہ دے نہیں سکتا. اللہ ہر چیز دے سکتا ہے جو انسان کے فائدے کی ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے پاس ہر چیز کی قدرت بھی ہے، ہر چیز کا علم بھی ہے. تو روح کیونکہ دیکھتی ہے بغیر مادے کے، تو اللہ بھی اسی طریقے سے سمیعن بصیر ہے. بدن کیا کرتا ہے؟ آپ کے دیکھنے کی طاقت کو کم کرتا ہے، آپ کی سننے کی طاقت کو کم کرتا ہے، روح کی سمجھنے کی طاقت کو کم کرتا ہے. روح جب اللہ کے سامنے تھی تو اللہ کا ہر حکم مانتی تھی، بدن مل گیا اللہ کی مخالف ہو گئی، احساس پھر اللہ کا ہونے نہیں لگا. اللہ نے کہا نشانیاں بھیج رہا ہوں، ایک کے بعد ایک نشانی کو سمجھتے جاؤ، اپنے اندر اس کو اثر چھوڑنے دو. جب چھوڑتے چھوڑتے اثر آئے گا، اندر سے اس بدن کے روح کی طاقت نمودار ہو جائے گی. اشہد ان لا الہ الا اللہ کہو گے، اشہد ان محمد رسول اللہ کہو گے، اشہد ان علی ولی اللہ کہو گے. سلوات بھیجے بر محمد والے محمد. آئے تو صحیح، اپنی روح کو سمجھے تو صحیح. بدن طاقتور جب ہو، جوانوں سے خطاب ہے، جوان ہو، ہمت ہے، حوصلہ ہے، بدن ابھی درد نہیں کرتا، طاقت خوب استعمال کر سکتے ہو، اس کو فضول چیزوں میں مت لگا دو. اللہ کے لیے لگاؤ گے تو دنیا میں خیر کر پاؤ گے اور لوگوں پر حجت بن پاؤ گے، فردی طور پر اور اجتماعی طور پر. یہ دونوں حجتیں ہم نہیں بن پا رہے ہیں. آج ہندوستان دنیا کا سب سے پاپولس ملک بن چکا ہے، سب سے بڑے پاپولیشن کا ملک بن چکا ہے. آج کے فگر یہ لوگ بولتے ہیں کہ تقریباً 144 کروڑ ہے، 1.44 بلین کی آبادی انڈیا کی ہے. آپ اتنے بڑے پاپولیشن میں اگر مثال بننا چاہیں تو کتنی اچھی مثال بنیں گے؟ اور میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں 99% ہندو ہمارے سے مخالفت کسی طور پر کرنا نہیں چاہتا. اتنا ورغلا جانے کے بعد 10 سال کنٹینیولی ورغلایا گیا، اور اس سے پہلے بھی جب کانگریس کی حکومت تھی اس وقت بھی ورغلانا زیرو نہیں تھا، تب بھی کنٹینیوسلی دشمنی کی طرف دھکیلا گیا، لیکن کھل کر جو کیا گیا وہ یہ آخری 10 سال. اس کے باوجود بھی جو یہ الیکشن کیمپین ہوئی ہماری حال میں، لوک سبھا کے الیکشن میں، کیا کیا نہیں کہا گیا کہ تمہارے منگل سوتر لے کر دے دیے جائیں گے، انڈیا کی کرکٹ ٹیم میں ایسوں کو بھر دیا جائے گا جو ان سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو دے دیا جائے گا تمہاری بھینسوں کو لے کر تم سے کہ جو زیادہ بچے پیدا کرتے ہیں. یہ سب باتیں ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اتنا کھل کر اس پر پھر پیسہ خرچ کیا گیا، اس پر پھر پیسہ خرچ کیا گیا. نتیجہ تو یہ ہونا چاہیے تھا 400 پار پکا، 400 پار 100% ہونا چاہیے تھا، لیکن ہوا نہیں. کس نے ووٹ نہیں ڈالا؟ آپ کے ووٹ نے کر دیا یہ کمال. کس نے اس ورغلانے کو فطری طور پر قبول نہیں کیا؟ یہ حجت ہے. جس وقت فیض آباد میں الیکشن ہارا ہے بی جے پی کے کینڈیڈیٹ نے, اب آپ اندازہ لگائیے جا کر پران پرتشتا فیض آباد ہی میں تو اہودیا واقع ہوتا ہے, جب وہاں کروائی گئی تو اس کے بعد چار مہینے میں وہاں کی پبلک نے ووٹ ان کو نہیں دیا, اس پارٹی کو نہیں دیا کہ جو بابری مسجد کو توڑنے میں بھی ذمہ دار تھی اور رام مندر بنانے میں بھی ذمہ دار تھی, اور پھر پران پرتشتا خاص طور پہ جنوری میں کی گئی تھی تاکہ اپریل اور مئی کے الیکشنوں میں اس سے فائدہ لیا جائے. وہ پورے ریجن میں الیکشن ہارے گئے ہیں, خصوصاً فیض آباد میں جس میں اہودیا آتا ہے. یہ حجت نہیں ہے کہ جو انہوں نے کی آپ کے ساتھ, انہوں نے ویسے ووٹ کیا جیسے آپ نے ووٹ کیا. یو پی میں کئی کانسٹیٹیوشن میجورٹی نے ووٹ کیا, جتنے سیٹ ان کو ملے اس سے زیادہ سیٹ اپوزیشن کو ملے جو ڈائریکٹلی اپوز کر رہے تھے ان کو. یہ حجت ہو گئی ان کی. اتنا ورغلانے کے بعد بھی ہم اپنی کیفیت کو تمہارے خلاف نہیں رکھیں گے. اب اگر ہم اچھی بات کریں گے ان سے, خول الناس سے حسنا, قرآن کی آیت, لوگوں سے اچھی بات کرو, لوگوں سے اچھی بات کرو. برائی کو اور ایک آیت, برائی کو فتوی باللتی احسن السیئہ, برائی کو اچھائی سے دور کرو. اگر ہم یہ ماڈلز کو لے کر کام کریں, ایک مرتبہ کا قصہ ہے, مالک اشتر کوفے کے بازار سے گزر رہے ہیں, یقیناً معمولی سا لباس, معمولی سے کپڑے, کوئی شان و شوکت نہیں. مزداق اس قرآن کی آیت کا, عباد الرحمن یمشون علی الارض ہونا, اللہ کے بندے اپنے آپ کو چھوٹا کر کر زمین پر چلتے ہیں. کمانڈر ان چیف حضرت علی کے بازار سے گزر رہے ہیں, معمولی سا لباس, معمولی سی کیفیت, جھکے جھکے چلے جا رہے ہیں, ایسا پتا چل رہا ہے کہ کوئی ایسا ویسا کوئی آدمی ہو, کسی کو مذاق سوجا, اس نے ان کو چھیڑ دیا, اتنے بڑے فوجی کو چھیڑ دیا بغیر جانے. دیکھا ان کا لباس, یہ وہ اس طریقے کے آدمی ہے کہ جس کو کچھ بھی کر سکتے ہیں. شریفوں کو چھیڑا جاتا ہے, آپ کو میں کہہ دوں, اگر چھیڑا نہیں جا رہا ہے تو اپنی شرافت پہ مجھے بھی آپ پر دونوں کو بھی سوچنا چاہیے. شریفوں کو چھیڑا جاتا ہے, ایک اصول ہے, طریقہ ہے, ٹھیک ہے. چھیڑ دیا اس نے, وہ چلے اپنی جگہ چلے, کوئی توجہ نہیں کی, آگے بڑھ گئے اپنی جگہ پہ, سلام بھی کر دیا ہوگا اس کو. جیسے یہ ہوا, اطراف کے لوگوں نے دیکھا, جو جانتے تھے اس کو کہا کہ کیا کر رہا ہے تو, یہ علی کے کمانڈر ان چیف ہے, فوجیوں کے صدر ہیں. گھبرا گیا, بھاگ کر گیا. جب وہ مسجد میں داخل ہو رہے تھے کہا کہ معاف کرنا, میں نے آپ کو پہچانا نہیں. کہا میں تو اللہ سے دعا کر رہا تھا کہ اللہ تجھے اس طریقے کے عمل سے دور کر دے. اللہ کا شکر ہے کہ میرے مسجد میں جانے سے پہلے اس نے دعا قبول کر لی, میں تو دعا کرنے جا رہا تھا. یہ جب روش دیکھیں گے تو کون آپ سے لڑنے کو آئے گا؟ آپ کو کسی سے لڑنے کی کیا ضرورت پڑے گی؟ آپ بار بار اعلان کرتے جائیے میں رسول رحمت کا نمائندہ ہوں اور قرآن نے مجھے نمائندہ بنایا ہے, یہ آیت میں نے جو موضوع بنائی آپ کے لیے, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّتًا وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, تم کو ہم نے اس طریقے سے ایک درمیانی قوم بنایا تاکہ لوگوں پر گواہ رہو اور رسول تم پر گواہ رہے. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا, بولے میں تو وہی کرنے کو آیا ہوں, رحمت کے پیغمبر کا, رحمت خدا کا ایک سپاہی ہوں کہ جو رحمت پھیلاؤں گا. ارے میں اپنے پہ رحمت نہیں کر سک رہا ہوں, اللہ کی رحمت کو ابزارب نہیں کر سک رہا ہوں گا, میں دوں گا کہاں سے؟ میرے سے رحمت اگر نہیں نکل رہی ہے تو کلیئر پروف ہے میرے میں رحمت آ نہیں رہی ہے, کیونکہ اگر اس کوانٹیٹی میں آئے گی تو اس کوانٹیٹی میں جائے گی, اسی کوانٹیٹی میں آئے گی. رسول کو ہائی کوانٹیٹی میں آئی, رحمت للعالمین بن گئے. آپ میں بھی رسول کے ذریعے سے اور ڈائریکٹ ایکسس اللہ کا موجود ہے, کوئی ایسا نہیں ہے کہ رسول کے آنے سے اللہ نے ایکسس روک لیا. اسلام کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ ڈائریکٹ ایکسس ہر مومن کو اللہ سے ہے, نماز کے ذریعے سے ڈائریکٹ ایکسس, کوئی رکاوٹ نہیں ہے. جب اللہ سیدھا مومنین سے بات کرتا ہے, سورہ مومنون میں ہم دیکھتے ہیں ابتدا ہوتا ہے قد افلح المومنون, مومنین یقیناً فلا پائیں گے. کون ہوں گے یہ؟ یہ وہ لوگ رہیں گے کہ جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں. ان کو پتا ہے کہ نماز کے ذریعے سے سب سے زیادہ رحمت کسب ہوتی ہے. کیوں؟ کہ نماز ہائیسٹ پوائنٹ ہے، زینت ہے. الصلاۃ معراج المومن، ہائیسٹ پوائنٹ ہے جس میں مومن کی روح پرواز کر سکتی ہے. تو جو ہائیسٹ پوائنٹ پر روح جائے گی وہاں پر رحمت زیادہ حاصل ہوگی. تو یہ نماز کو مومنین کے لیے معراج بنا دیا، معراج بنا دیا. کہا اب ایکسس کرو. تو یہ لوگ کیسا کرتے ہیں؟ اس نماز کی حفاظت کرتے ہیں. اب جب نماز میں ٹھہرتے ہیں اور روح کا احساس ہوتا ہے اور بدن کا احساس آہستہ آہستہ جاتا، جوانوں کے لیے کہہ رہا ہوں، آسان نہیں ہو سکتا ہے، آہستہ آہستہ بدن کا احساس نماز میں جاتا رہتا ہے. جیسے ہی بدن کا احساس گیا، روح کی کیفیت تغیر کر پاتی ہے، اللہ سے آسانی سے ایسوسیٹ ہونا شروع ہوتی ہے، وہ تمام رحمتیں جو اس کو مل رہی ہیں اس کو احساس ہونے لگتا ہے. رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، پھر اٹھتا ہے، پھر رکوع کرتا ہے، اللہ کے حکم سے سجدہ کرتا ہے، اللہ کی تعریف کرتا ہے، حمد کرتا ہے، ثنا کرتا ہے، بولتا جاتا ہے، اور روح ایک عجب عجب حالت میں آتی جائے. قربان لکل تقی، ہر متقی کے لیے قربت کا ذریعہ ہے نماز. اور ایک حدیث، یہ سب کچھ اتنی بڑی بڑی نعمتیں، قرآن کی آیت ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، صلاۃ فحشاء اور منکر سے دور کر دیتی ہے، انڈیسنسی اور سن سے دور کر دیتی ہے، گناہ سے اور پست حرکتوں سے دور کر دیتی ہے. تو نماز بڑھتی گئی، پست حرکتیں بد کرداریاں ظاہر ہوتی گئیں، ان کا باطن نظر آنے لگا. جس کو باطن نظر آنے لگے کسی چیز کا اور وہ برا باطن رکھتا ہو، وہ اس کی طرف جائے گا. آپ کو پتا ہے ظاہراً کوئی اچھی چیز ہے لیکن اندر سے کڑوی ہوتی ہے، آپ کھائیں گے نہیں کھائیں گے؟ اسی طریقے سے یہ ظہور کی کیفیت طاری ہوتے جاتی ہے. الگ الگ آیتوں سے اللہ اپنے طرف بلاتا جا رہا ہے، آتے جاؤ، آتے جاؤ، آتے جاؤ، حفاظت کرو نماز کی. وہ لوگ جو نماز میں دائمن رہتے ہیں، جب حفاظت کرتے ہیں تو نماز کے بعد بھی وہ نماز والی کیفیت نہیں جاتی. آپ کوئی اچھا کھانا کھا لیتے ہیں، اس کا مزہ کچھ دن تک تو رہتا ہے دماغ میں. کوئی اچھا کھانا، کوئی اچھا میٹھا کھا لیا، اس کا مزہ زبان پر نہیں رہے گا، دماغ میں تو رہے گا. اور نماز کا مزہ صبح سے لے کر دوپہر تک چلا گیا، دوپہر سے لے کر عصر تک چلا گیا، عصر سے لے کر مغرب تک چلا گیا، مغرب سے لے کر عشاء تک چلا گیا. یہ کون سی نماز ہو رہی ہے کہ نماز کا مزہ نہیں چھوٹ رہا ہے، رنگ نہیں چھوٹ رہا ہے؟ آسان نہیں ہے لیکن کرنا یہی ہے. ڈیزائن جو کیے گئے اس کے لیے ڈیزائن کرے ہیں. اگر کسی کو یہ ہے کہ مجھے کام کرنے کے لیے نہیں، سونے کے لیے بنایا گیا، کیا کرے گا؟ سوتا ہی رہے گا نا. کام کرے گا اگر وہ سوچ لے کہ مجھے ڈیزائن کیا گیا سونے کے لیے، مستی کے لیے، کھاؤں اور سوؤں، اسی لیے ڈیزائن کیا جائے. اب لاکھ اس کو ماں باپ سمجھائیں، لوگ سمجھائیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے. بادشاہوں کے بچے اور بہت زیادہ پیسے والوں کے بچوں کے ساتھ آج کل یہی ہو رہا ہے. گزشتہ بادشاہوں کے بچوں کے ساتھ ہوا، کھاتے تھے سوتے تھے، کھاتے تھے سوتے تھے، زندگی تباہ ہو گئی ان کی، تباہ ہو گئی ان کی. ڈیزائن نہیں کیا گیا ہے کھانے اور سونے کے لیے، ڈیزائن کیا گیا ہے اللہ کی عبادت کر کے اس کی رحمتوں کو آگے بڑھانے کے لیے. پکا ڈیزائن ہے، آپ دیکھ لیجئے. سب سے زیادہ سیٹسفیکشن آپ کو تبھی ہوگا. یا ایت النفس المطمئنہ جو کہا جا رہا ہے، کیوں کہا جا رہا ہے؟ نفس کیوں مطمئن ہو گئی؟ نفس کو اطمینان کیسے آ گیا؟ اللہ کی ہو کر یا اللہ کی نہیں ہو کر؟ آیت آگے بڑھتی ہے، کیا فتخلی فی عبادی وتخلی جنتی، میرے بندوں میں شامل ہو جا، بندگی میں، اللہ کی یاد میں. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، قرآن کی آیت، اللہ کی یاد سے دلوں کو آرام ملتا ہے. یہ آرام لو. دنیا کے حلال کام جو کرتے کرو، حلال غذا جو کھاتے کھاؤ، ہاں کھاؤ ایسا نہیں کہ کھا کھا کے اپنی صحتوں کو تباہ کر لو. الذین کفروا یاکلون کما تاکل الانعام والنار مثوا لهم, وہ لوگ جو کفر اختیار کرتے ہیں ایسے کھاتے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں, قرآن کی آیت, ایسے کھاتے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں اور جہنم ہی ان کا ٹھکانہ ہے. انسان اپنے آپ کو غذا کا کر لے گا, جہنم میں جائے گا. کفر کی علامت ہے, ایمان کی نہیں ہے. ایمان کی علامت نہیں ہے, کفر کی علامت. حد سے زیادہ کھا لینا کفر کی علامت. اللہ صاف طور پر ہر چیز کو روشن کر رہا ہے اسی چھوٹی سی قرآن میں. بہت بڑی کتاب نہیں ہے, مختصر سی کتاب ہے. ترجمے کے ساتھ بڑا بڑا چھاپتے ہیں, اطراف میں تفسیر کرتے ہیں تو موٹی دقت آتی ہے, ورنہ کتاب اگر چھوٹے تکل میں چھاپا جائے تو بالکل ایک معمولی چھوٹی کتاب جیسی دقت آئے گی, اور نزدیک نزدیک کر دیا جائے گا تو اور بھی چھوٹی ہو جائے گی. جو جیب میں رکھنے والی قرآن آپ دیکھ رہے ہیں, اس قرآن میں یہ سب تبیان لکھ, ایمان سے تعلق ہر چیز آپ کو مل جائے گی. تبیان لکل شیء, ایمان کی کتاب ہے, تقوی کی کتاب ہے, ہدل الناس والمتقین کی کتاب ہے. پورا کمپریہنسو, پوری حجتیں تمام کر دی. امامت خصوصی, اب آئی امامت عمومی کی بات, جہاں پر اللہ کہہ رہا ہے کہ دعا کرو, ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اے مالک, ہمارے لیے اپنے بیوی بچوں میں, اگر عورت دعا کر رہی ہے تو شوہر بچوں میں آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دے دے, اور ہمیں متقین کا امام بنا دے. یہ دعا ہر اس انسان کے لیے جو اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہہ رہا ہے, عباد الرحمن کہہ رہا ہے, کیونکہ آیتیں وہی سلسلے سے آگے بڑھتی ہیں. سورہ فرقان کی عباد الرحمن سے شروع ہو کر یہاں پر آ کر رکتی ہیں کہ ہر انسان پر یہ ذمہ داری ہے کہ اگر وہ شہادت دینے کا ہے دوسروں پر تو پروف کرے کہ وہ اس راستے پر چل رہا ہے اور دوسروں کو اس راستے پر لانے کی کوشش کر رہا ہے. اسی کو امامت کہتے ہیں. دنیا میں عملی طور پر اللہ کی رحمت کی طرف حرکت کرتے ہوئے دوسروں کو اللہ کی رحمت کی طرف لانا, یہ امامت ہے. اور یہ دعا ہر ہم آپ کو اللہ سکھا رہا ہے قرآن میں. پہلے دعا کر لو کہ گھر صحیح ہو جائے, پہلے دعا کر لو گھر صحیح ہو جائے, تم کو گھر میں مشکل نہ ہو, آنکھوں کی ٹھنڈک ملے بیوی سے بچوں سے, بیوی سے بچوں سے, اور اگر عورت جیسا میں نے کہا شوہر سے بچوں سے. یہ گھر کو سٹیبلائز کر لو, اگر گھر سٹیبلائز نہیں کر سکو گے تو پرابلم ہے. گھر کو سٹیبلائز کرو, جیسے گھر سٹیبلائز ہوا اس رحمت کو جو تم نے گھر میں بانٹا تھا اللہ کی دی ہوئی ہدایت کے ذریعے سے اس کو لے کے باہر نکلو. اور یہ وارننگ بھی اللہ دے دیتا ہے کہ تمہارے ازواج, تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہو سکتے ہیں. اگر ان کا تقاضا تم پر اتنا بڑھ گیا کہ تم کو وہ امامت والا رول فلفل کرنے نہیں دے رہا ہے تو یاد رکھ لو یہ تمہیں اللہ سے کھینچ کر جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں. تمہارے ازواج اور تمہاری اولاد, تمہاری دولت, یہ سب فتنہ ہے. قرآن کی آیتیں موجود ہیں. آزمائش سمجھو, رحمت ان کو پہلے دو, اس رحمت کے وہ مستحق ہو جائیں. تو یہ مت سمجھنا کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں فقط ان کے لیے ہوں. آج کی ماڈرن زمانے میں فیملیز ایسے بن گئے ہیں, تقاضے ایسے ہو رہے ہیں کہ تم کسی کے نہیں ہو, حتیٰ اپنے ماں باپ کے بھی نہیں ہو. فیملیز جو ہے چھوٹے چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں, پہلے بڑی ہوتی تھی. جوائنٹ فیملی میں تو یہ تصور آتا ہی نہیں تھا, عورتیں اتنا کماتی نہیں تھیں, نہیں کے برابر کماتی تھیں یا کماتی ہی نہیں تھیں. تو اس زمانے میں ایک الگ طریقہ تھا. آج کے زمانے میں نیوکلیئر فیملی کا زمانہ آ گیا. آپ سے تقاضا یہ ہے کہ آپ کوئی اور کام اجتماعی نہ کریں, سوسائٹی کو ٹائم ہی نہ دیں. بھائی نماز سے کون روک رہا ہے؟ ارے جتنی پڑھتے یہیں پر پڑھو. گھر کے بنا کر چھوڑ دیا جا رہا ہے اور اس طریقے سے مشغول رکھا جا رہا ہے کہ انٹرٹینمنٹ ہم کو وافر مقدار میں چاہیے. اب کیونکہ کلچر بن گیا ہے کہ وہ ان کے اہلیہ کو لو, ان کے شوہر نے وہاں وہاں پھرایا, انہوں نے وہاں وہاں پھرایا, انہوں نے یہاں یہاں لے کر گئے, تو ہر کا مثال ہر بن رہا ہے. تو دس جگہ اگر دس جا رہے ہیں تو وہ دس جگہ سب دس جائیں گے, تو سال بھر کے لیے بک ہو چکا معاملہ. اللہ کے نہیں رہے دنیا کے ہو کے رہ گئے. اللہ کے ساتھ وہی آنا ٹپکی مار کے جانے والا کھیل چلتا رہا, ہم ذلیل ہوتے رہے جبکہ ہم مطمئن رہے کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں. الذین ضلوا سعیهم فی الحیات الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون سنا. رسول ہم تم کو بتائیں ان لوگوں کے بارے میں کہ جو اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ نقصان میں رہیں گے وہ لوگ وہ ہیں کہ جن کی دنیا میں کوششیں بیکار گئیں اس حالت میں کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم بہترین کام کر رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, روزہ رکھ رہے ہیں. ارے ڈیزائن نماز کے لیے روزے کے لیے جو کیا گیا تھا تقوی بنا کے لے جاؤ, عدالت برپا کرو, کیونکہ رسولوں کا مشن فقط تقوی لانا نہیں تھا, تقوی کو لے کے سوسائٹی میں جانا تھا, گالی سننا تھا, مار کھانا تھا, مرنا تھا, گڑنا تھا, اجڑنا تھا اللہ کے لیے, تب کو تم کو جنت ملے گی, جنت الفردوس ملے گی. تلک الدار الاخرہ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین. یہ تو آخرت کا گھر ہم نے ان کے لیے کیا ہے کہ جو دنیا میں بلندی نہیں چاہتے اور نہ ہی فساد چاہتے ہیں, اور عاقبت تو متقین کے لیے ہے. صلوات بھیجے بر محمد و آل محمد. تقوی کو لے کر عام کرنا, تقوی کو عام کرنا, اپنے تک محدود نہیں رکھنا, میرا گناہ نہیں کرنا. اگر اجتماع میں پنپتے ہوئے گناہ کے خلاف فائر ایکسٹنگوشر کا کام نہیں کر رہا ہے تو یقین رکھ لیے آپ تک یا آپ کی اولاد تک وہ گناہ آ جائے گا, آپ تک یا آپ کی اولاد تک وہ گناہ آ جائے گا. اتقوا فتنہ لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ, قرآن کی اور ایک آیت, اس فتنے سے بچو جو تم میں فقط ظالمین تک ہو کر نہیں رکے گا. کیا کیا سمجھائے, کیسے کیسے سمجھائے, اس فتنے سے بچو, اس آزمائش سے بچو کہ جو تم میں فقط بروں تک ظالمین تک ہو کر نہیں رہے گا, شروع وہ کریں گے ختم تم پر ہوگا. کیوں کہ تمہاری نیکی ان کی برائیوں کو ختم نہیں کر رہی ہے. تم نے برائی کو سٹینڈرڈ سمجھا ہے, اپنے آپ کو برائی سے روک رہے ہو یہ سمجھ کے کہ اگر یہ کروں گا تو اجتماع میں بدنام ہو جاؤں گا. وہ ڈرے اللہ کا خوف بھی نہیں ہے, بہت زیادہ مستی عیش کروں گا پیروں میں مضبوطی نہیں رہے گی, گھر کو آتے وقت تو لوگ محلے والے بھی ہنسیں گے اور گھر والے بھی ہنسیں گے, لعنت ہے ایسے شوق سے. اللہ نہیں ہے اس کے اندر, اللہ نہیں ہے اس کے اندر. یہ دنیا ہے کہ ہم کو گناہوں سے بچا رہی ہے کیونکہ لوگوں کی نظروں میں ذلیل نہ ہو. اگر وہ خوف ختم ہو جائے تو پھر دیکھیے پھر یا اللہ جو دل میں آیا کریں گے. اب ایسی حالت میں ایمان آ گیا ہے کہ اس سب کو اپنے تئیں سوچ کر سمجھ کر بطوفیل حسین و شہداء کربلا. میں یہ اس لیے باتیں یہاں پر پیورٹی کی کرتا ہوں کہ جو سٹینڈرڈ اللہ نے بنا دیا اس کو سمجھ لیں, عمل کریں گے یا نہیں کریں گے اس کے اوپر ہم آپس میں مل کے کوشش کریں گے. نہ بولنے والا 100% ہے, نہ آپ لوگوں سے 100% کو ایکسپیکٹیشن کر رہا ہے, بولنے والا بھی 100% نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ کبھی یہ غلطی سے نہ سمجھ لیں کہ یہ اپنے آپ کو پونٹک بنا لیے ہیں اور جس کے اوپر جو دل میں آیا بول رہے ہیں. میں ایک کمیونٹی کے طور پر بول رہا ہوں, میں انڈیویجولس کو ٹارگٹ نہیں کر رہا ہوں. میں بار بار یہ بات ایشو کنٹینیوسلی بار بار ان مجالس میں پیش کیا ہوں کہ ایز اے کمیونٹی وی آر فیلنگ, اور کربلا وہ چیز کا نام ہے جہاں پر مرتے ہوئے کمیونٹیز زندہ ہو چکے ہیں. آج سے ارلی 70s کی بات کر رہا ہوں, آپ ایران کو دیکھتے تو آپ تعجب کرتے, اتنی شراب بکتی تھی اور اتنی بدکاریاں ہوتی تھیں کہ وہ یورپ میں لوگ کہتے تھے کہ ہم کو نظر نہیں آتی. کیا ہوا, حسین والوں نے قیام کیا. لبنان کو لے لیجئے گا, لبنان کو, بیروت, بیروت کی نائٹ لائف کی لوگ بات کرتے تھے 70s اور ارلی 80s تک بھی. اس کے بعد کیا ہو گیا, آج پورا بدل گیا. حسینی وہاں سے یہاں تک آ سکتا ہے, بولنا ہے اور غیرت دلانا ہے. ایسا نہیں ہے ہمارا جوان, ہمارے جوان مرد اور عورتیں کہ غیرت نہ رکھتے ہوں, غفلت ہو گئی ہے. جھلایا جائے, جھنجوڑا جائے تو واپس آ جاتی ہے, اور ایسے نمونے ہم ہر جگہ دیکھ رہے ہیں جہاں جہاں پر ہمارے علماء نے صحیح کام کیا اور عوام کو بیدار کیا, خون کی قربانی دے کر. سروات بھیجے بر محمد والے محمد. آج کا دن حضرت عباس کے مصائب پڑھے جاتے ہیں. وہ عباس کہ جن کے بارے میں ملتا ہے کانا یدعا خمر بنی ہاشم, عباس کا لقب تھا بنی ہاشم کا چاند, بنی ہاشم کا چاند. ہم کو یہ بھی ملتا ہے عباس کے تعلق سے, کربلا سے بہت زیادہ زمانہ پہلے, کہ امام نے ایک مرتبہ کہا تھا اے عباس میں تجھ پر فدا, امام حسین نے کہا تھا. یہ کربلا والے عباس کی بات نہیں کر رہا ہوں, عباس وہ کردار رکھتے تھے, عباس وہ کردار رکھتے تھے. ہم کو ملتا ہے نو محرم کا دن, عصر کا وقت, فوجے یزیدی میں حرکت شروع ہوتی ہے, حرکت شروع ہوتی ہے, اور فوجی یہاں سے وہاں ہونا شروع ہوتے ہیں. امام متوجہ ہوتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے, اور حضرت عباس سے کہتے ہیں کہ عباس دیکھو تو کیا ہو رہا ہے, پوچھو کیا ہو رہا ہے. عباس جاتے ہیں پوچھتے ہیں کہ کیا بات ہے, تو پتا چلتا ہے کہ شمر خط لایا ہے عبید اللہ ابن زیاد کے یہاں سے کوفے سے, اور اس خط میں یہ لکھا ہے کہ یا جنگ کرو یا ان سے کہو کہ تسلیم, کوئی اور مذاکرہ گفتگو نہیں کرنی ہے. اس لیے عمر سعد نے لشکر کو آمادہ کرنا شروع کیا ہے. امام حسین کہتے ہیں کہ جا کے پھر بات کر کے آؤ, یہ چاہتے کیا ہیں. امام کے کہنے پر عباس جاتے ہیں, پھر بات تفصیلی انجام پاتی ہے. کہا جاتا ہے کہ ہم فقط جنگ یا تسلیم, یہ دو کے بیچ میں تم کو طے کرنا ہے کہ کیا کرنا ہے. عباس کو پتا تھا, عباس کو پتا تھا کہ امام حسین کیا چاہتے ہیں, جواب نہیں دیتے, جواب نہیں دیتے, کہتے ہیں میں پوچھ کر آتا ہوں. یہی کیفیت عباس کی تھی جب قیمے ہٹائے جا رہے تھے. عباس کو معلوم تھا کیا ہونے والا ہے, حسین نے کہا قیموں کو ہٹاؤ پانی کے یہاں سے, پتا تھا عباس کو یہ کر کر یہ پانی روکیں گے. حور کے ساتھ بھی جب امام حسین نے یہ بات کو اور اپنی رضایت دے دی تھی کہ ہم حور کے ساتھ ساتھ چلیں گے جب تک کہ اس کا خط نہ آ جائے کوفے سے, امام کو بھی پتا تھا اور حضرت عباس کو بھی پتا تھا کہ یہ بات ہمارے لیے جنگی طور پر صحیح ثابت نہیں ہوگی, لیکن حکم حسین کا عباس نے اطاعت کیا. حور کے ساتھ بھی, سات محرم کو بھی, آج جب پوچھنے کی بات تھی خود کہہ سکتے تھے کہ ہم نہیں تسلیم ہوں گے, واپس آتے ہیں سینٹرل کمانڈ کی طرف. امامت کا یہ مفہوم ہوتا ہے, آگے کہتے ہیں یا امام یہ کہہ رہے ہیں. امام کا جواب معلوم تھا, امام نے کہا حیات من الذلت, ذلت ہم سے اتنی دور ہے کہ ہم سے نزدیک آ ہی نہیں سکتی. یہ مشہور جملہ ہے امام حسین کا, حیات من الذلت. عباس جا کر کہہ دو کہ ہم تسلیم تو نہیں ہوں گے, لیکن ہم ایک شب کی مہلت چاہیں گے کہ اللہ کو یاد کر لیں. عباس جاتے ہیں, پیام پہنچاتے ہیں, وہ لوگ بھی دیکھتے ہیں کہ شام ہونے کو ہے اور اپنی فوج کو منظم کرنے میں ٹائم لگے گا, تو راضی ہو جاتا ہے عمر سعد. تو ایک شب کی مہلت مل جاتی ہے, شب عاشور اکٹھا ہوتے ہیں حسین کے اصحاب اور بنی ہاشم اور امام حسین. وہ مشہور جملہ, وہ مشہور خطبہ کہ دیکھو یہ لوگ فقط میرے کسی اور کو نہیں چاہتے, یہ چاہتے ہیں کہ مجھے مار ڈالے اگر میں ان کے تسلیم نہیں ہوتا. اب یہ بات ہو چکی ہے کہ تسلیم ہونا نہ تھا نہ ہے, تم لوگ اگر چاہو تو چلے جاؤ, میں اپنی بیعت اٹھا لیتا ہوں. تم لوگ چاہو تو چلے جاؤ, ہاں اگر چاہو تو میرے گھر والوں کو بھی ایک ایک ہاتھ پکڑ کر لے کر چلے جاؤ تاکہ ان کی بھی جان بچ جائے. حسین اللہ کے اکیلے بھی تھے اور ساتھ ان کے ہوئے کہ جو اللہ کے ہوئے. حسین کو اللہ والے چاہیے تھے, جو اللہ والا ہو جائے گا حسین کو معلوم تھا ہلے گا نہیں, اور کسی نے بھی ایک حرکت نہیں کی. سب سے پہلے بات کرنے والے حضرت عباس, کہتے ہیں کہ یا امام یہ تصور بھی ہمارے یہاں نہیں ہے کہ آپ کے بعد حیات رہے، تصور بھی نہیں ہے، جو تصور نہیں ہے وہ کر کیسے سکتے ہیں؟ دوسروں نے بھی پھر اپنے اپنے طریقے سے کہا کہ ہم کو 70 مرتبہ مار دیا جائے تب بھی ہم ہلیں گے نہیں اپنی جگہ سے۔ 9 کے عصر کے وقت ہم کو یہ بھی دکھتا ہے کہ شمر ایک امان نامہ لاتا ہے حضرت عباس کے بھائیوں کے لیے اور حضرت عباس کے لیے، امام کہتے ہیں اس کا سلام کا جواب دے دو گرچہ فاسق ہے، آ کر چلاتا ہے کہ میرے بہن کے بچے کہاں ہیں، ام البنین سے اور اس کے قبیلے سے کچھ رابطہ تھا، اس کو بہانہ بنا کے حسین کی طاقت کو توڑنے کے لیے امان نامہ لاتا ہے، حسین کہتے ہیں فاسق ہے جواب دے دو، حضرت عباس جاتے ہیں کہتا ہے امان نامہ لایا ہوں، کہتے لانا تھا تیرے امان نامے پر، تجھ پر اور تیرے اس امیر پر۔ تو بار بار ہم دیکھتے ہیں کہ عباس اپنی کیفیت کو کس طریقے سے رکھتے ہیں، شروع سے لے کے کربلا میں اور اب صبح عاشور نمودار ہوئی ہے اور حضرت عباس ہیں کہ دیکھ رہے ہیں کہ جنگ ہو رہی ہے، یہ سب حضرت عباس کے شاگرد تھے، چاہے اکبر ہوں، انو محمد ہوں، قاسم ہوں، جتنے نوجوان نے بنی ہاشم تھے یہ سب عباس کے جنگی فنون کے شاگرد تھے، عباس ایک کے بعد ان کو ایک جاتے ہوئے دیکھتے ہیں، اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ تین بھائی ہیں عبداللہ، عثمان اور جعفر، یہ بھی جاتے اور یہ بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ اب وہ تقاضا امام سے عباس کا ہوتا ہے کہ یا امام اب مجھے اجازت دے دیجئے، امام کہتے ہیں عباس تم تو علمدار ہو، اس فوج کے علمدار ہو، کہتے ہیں وہ امام وہ فوج ہی کہہ رہی جس کا میں علمدار ہوں، وہ فوج ہی کہہ رہی جس کا میں علمدار ہوں۔ امام کہتے ہیں ٹھیک ہے عباس، اگر تم جانا ہی چاہتے ہو تو دیکھو کیا حالت ہے، پیاس سے بچے الاتش الاتش کی صدا بلند کر رہے ہیں، اگر ممکن ہو سکے تو پانی کا انتظام کر دینا، سو کی مشق لے کر امام کے اذن سے چلتے ہیں عباس، آ کر قوم سے دشمنوں سے خطاب کرتے ہیں کہ تم کو کیا ہو گیا، تم کیوں پانی روک رہے ہو بچوں پر عورتوں پر؟ شمر کا ایک قول نقل ہوتا ہے، کہتا ہے کہ اگر پوری دنیا پوری کائنات اگر پانی بن جائے اور ہمارا اقتدار اس پر ہو جائے تو چلو پر پانی نہیں دیں گے، یہ دشمنی ہوتی ہے اللہ کے بندوں کے ساتھ شیطان کے بندوں کی، اللہ کے چاہنے والوں کے ساتھ اللہ کے دشمنوں کی۔ عباس حملہ کرتے ہیں اور پانی تک پہنچ جاتے ہیں، خشک مشک تھی، کسی چیز کی حفاظت نہیں تھی، اب جب مشک بھر چکی پانی سے تو اب عباس کو مشک کی حفاظت کرنا تھی، ورنہ کون تھا کہ عباس کے ہاتھ کاٹ دیتا؟ عباس نے وہ راستہ اختیار کیا جہاں سے دور سے تیر سے مشک کو نشانہ نہ بنایا جا سکے، نتیجتاً درختوں کے کنارے سے گزر رہے تھے، یہ سبب بنا، اپنے بدن کو پانی کی حفاظت کے لیے قربان کیا، ورنہ کسی کی مانا جانی تھی کہ عباس کے ہاتھ کاٹ دیتے۔ ان افراد کا نام موجود ہے کہ جنہوں نے عباس کا سیدھا اور بایاں ہاتھ کاٹا، عباس پھر بھی آگے بڑھتے گئے، ایک مرحلہ ایسا آیا جہاں پر تیر مشک کو لگتا ہے، پانی بہنا شروع ہوتا ہے، عباس کی امیدیں منقطع ہوتی ہے، اپنے آپ کو گھوڑے پر ڈال دیتے ہیں، کچھ دیر تک سنبھلتے ہیں، اس کے بعد زمین پر آ جاتے ہیں۔ امام جب عباس کے یہاں پہنچتے ہیں بالین پر تو جیسی عباس کی کیفیت تھی ویسی کسی شہید کی نہیں تھی، شانے کٹے ہوئے، سر پر گرد لگا تھا، ایک آنکھ میں تیر پیوست تھا، بانل ان کے ساروں فی وجیل حسین، اس قتل عباس، امام حسین پر شکستگی کے آثار چہرے پر ظاہر ہونے لگے جب عباس قتل کر دیے گئے اور کہا کہ الان قد قلت حیلتی، اب جو ہے میری کمر ٹوٹتی ہے اور میرا تدبیر کا راستہ تنگ ہو جاتا ہے۔ اس حالت میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ شہادت حسین کے سامنے واقع ہوتی ہے، عباس پر، اے علمدار تجھ پر سلام، اے وفادار تجھ پر سلام، اے ابو الفضل العباس تجھ پر سلام. وسيعلم الذين ظلموا ايام منقلب ينقلبون.